درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُجِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم.
آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 سے کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 جو کہ سفارش کے بارے میں تھی اس کی تشریح اور تفسیر عرض کی گئی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ جائز سفارش اور ایسی سفارش جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا جائز کام ہو سکتا ہو, یا وہ کسی شر سے بچ سکتا ہو, یا اس کا رشتہ وغیرہ ہو سکتا ہو, تو ایسی سفارش کرنے کا ثواب ملتا ہے اور ایسی سفارش کرنی چاہیے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کے لیے دعا کرنا یہ بھی حقیقت میں اللہ کے ہاں سفارش کرنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیٹھ پیچھے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے, اور فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ, جو دعا تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہے ہو اللہ پاک یہ دعا تمہارے حق میں بھی قبول فرما لے. دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور فرما دے. تو ہمارا کیا جاتا ہے بھئی ہم کسی مسلمان کے لیے دعا کر دیں, اور بالخصوص پیٹھ پیچھے دعا, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے لیے دعا ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے دکھاوے کے لیے دعا, اس کو سنا کر دعا, اور ایک ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے لیے دعا. یہ دعا خالص اللہ کی رضا پر مبنی ہوتی ہے اور رشتہ اخوت پر مبنی ہوتی ہے. عمل تو چھوٹا سا ہے اور ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا, لیکن الحمدللہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے روڈ پر گزرتے ہوئے کبھی دیکھتے ہیں کسی کی موٹر سائیکل خراب ہے, کسی کی گاڑی خراب ہے, اب راستے میں چلتے ہوئے بالخصوص سنسان راستہ ہو تو وہاں کسی کی گاڑی خراب ہو جائے, بچے بھی ساتھ ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو جو ہی دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم دعا کر دیتے ہیں اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے, اللہ اس کی گاڑی کو ٹھیک فرما دے. ابھی ہمارا کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں اجر و ثواب مل جاتا ہے اور فرشتہ ہمارے حق میں وہ دعا کر دیتا ہے. بلکہ صرف دوست احباب کے لیے نہیں دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, یہ بھی یاد رکھیں. اللہ نہ کرے ہمارے دل میں اگر کسی کا حسد ہے, بغض ہے, تو حسد اور بغض کے جو علاج علماء نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں حسد ہے اس کے لیے جان بوجھ کر دعا کرو, اپنے اوپر جبر کر کے دعا کرو, اے اللہ اس کو اور دے, اے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما. تو جب اپنے اوپر جبر کر کے اس کے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک اسے حسد کی بیماری سے شفا عطا فرما دے گا اور اجر بھی اس کو ملے گا. تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے حسد کی بیماری. تو کبھی ہو سکتا ہے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی برا خیال آ جائے, اس کی کسی حرکت کی وجہ سے ہی ہمارے دل میں اس کا کینہ پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات پر جبر کرتے ہوئے اس کے لیے اچھائی کی دعا کرنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے. البتہ بھائی جو غلط سفارش ہے, اللہ فرماتے جو غلط سفارش کرے گا تو اس کے وبال میں وہ بھی حصے دار ہوگا. نجائز کام کی سفارش, ایک ہم دیکھتے ہیں ایک ظالم شخص ہے, ظالم ہے, اس نے مظلوم کا حق دبایا ہے, لیکن چونکہ ظالم کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے, ہمارا تعلق ہے, ہماری دوستی ہے, تو ہم ظالم کے حق میں سفارش کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے کہ یہ جو ناجائز سفارش ہے اس میں بھی سفارش کرنے والے کا حصہ ہوگا, وبال میں یہ بھی حصے دار ہوگا, شراکت دار ہوگا. پھر سفارش میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سفارش کرنا یہ حقیقت میں گواہی دینا ہے کسی کے حق میں. میں کسی کی سفارش کرتا ہوں کہ اسے مدرسے میں داخلہ دے دیا جائے تو گویا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ اس مدرسے میں یا فلاں کلاس میں داخل ہونے کا حقدار ہے. تو مجھے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا واقعی حقدار ہے. تو اگر وہ حقدار نہیں ہے تو پھر میں نے جھوٹی گواہی دی ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی مدرسے کے سکول کے اپنے اصول و ضوابط ہیں, وہ امتحان لیتے ہیں, اگر امتحان میں یہ کامیاب ہو گیا تو اس کو داخلہ مل جائے گا, آپ چلے جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر امتحان کی وجہ سے داخلہ لینا ہے تو آپ کی سفارش کی ضرورت کیا ہے. گویا کہ ہم تو سفارش اسی لیے کروا رہے ہیں کہ یہ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا, یہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا. تو ناجائز سفارش. اور میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ملک میں رشوت اور سفارش کا کلچر بن گیا, رواج پیدا ہو گیا, ایک تصور یہ بن گیا لوگوں کا کہ یہاں جائز کام بھی سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اگر ناجائز کام بھی ہے رشوت اور سفارش سے ہو سکتا ہے. اللہ جانتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ بے دین تو بے دین, دینداروں میں بھی یہ تصور عام ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے وڈیروں نے, ہماری بیوروکریسی نے, ہماری انتظامیہ نے, ہماری عدلیہ نے, جتنے بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں, انہوں نے ٹھونس ٹھونس کر ہمارے دماغوں میں یہ بات بھر دی ہے, بٹھا دی ہے ہمارے دماغ میں کہ رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ غیر مسلم ممالک میں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ رشوت اور سفارش کے بغیر ہمارا کام ہو سکتا ہے. اگر میں کسی محکمے میں ملازمت کا حقدار ہوں, ان کے معیار پر پورا اترتا ہوں تو مجھے ملازمت مل کر رہے گی, وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ میں معیار پر پورا اترتا ہوں مگر میرے پاس رشوت نہیں ہے, سفارش نہیں ہے, تو معیار پر پورا اترنے کے باوجود مجھے یہ ملازمت نہیں مل سکتی ہے. کاش اللہ کرے ہمیں ایسے حکمران نصیب ہو جائیں جو اس کلچر کو ختم کر سکے. پھر ایک بات یہ بھی عرض کی تھی غالباً, وہ یہ کہ دیکھیے سفارش کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف توجہ دلانا ہوتا ہے, بے یہ مستحق ہے اس کا یہ جائز کام کر دیا جائے. توجہ دلانا مقصد ہوتا ہے, کسی پر دباؤ ڈالنا مقصد نہیں ہوتا, کسی کو مجبور کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اگر اس نے ہماری سفارش نہ مانی تو ہم اس سے ناراضی ہو جائیں. بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا کہ اگر کسی جگہ رشتے کی سفارش کر دی گئی کہ بھئی اس کا رشتہ کروا دیں یا آپ اس کو رشتہ دے دیں, اور وہ اس سفارش کو نہیں مانتا تو بعض لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس نے ہماری سفارش کیوں نہیں مانی. یعنی سفارش نہ ہوئی بلکہ ایک حکم ہو گیا, مجبور کرنا ہو گیا دوسرے کو کہ میری بات ہر صورت میں تم نے ماننا ہے. تو بھائی سفارش کا یہ مقصد نہیں ہے. عرض کیا تھا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کو, لونڈی جو ابھی آزاد ہوئی تھی, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئی اور ان کے شوہر غلام تھے, اور اسلام کہتے ہیں کہ اگر غلامی کے زمانے میں کوئی رشتہ ہوا تھا, غلامی کے زمانے میں کوئی رشتہ ہوا تھا تو آزاد ہونے کے بعد لونڈی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس غلامی کے زمانے کے رشتے کو باقی رکھے یا کہ ختم کر دے. اسلام یہ کہتا ہے لونڈی کو حق حاصل ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے غلامی کے زمانے میں مجبوری کی وجہ سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا, اب وہ آزاد ہو گئی تو اسلام کہتا ہے کہ اسے حق حاصل ہے وہ غلامی کے زمانے کے رشتے کو باقی رکھے یا کہ ختم کر دے. حضرت بریرہ غلامی کے زمانے کے رشتے کو ختم کرنا چاہتی تھی, لیکن ان کے شوہر حضرت مغیث وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, یہ محبت کرتے تھے, وہ ان سے بالکل بیزار تھی. صورت یہ تھی کہ حضور نے دیکھا کہ بریرہ جا رہی ہیں اور حضرت مغیث پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کی داڑھی پر ان کے آنسوؤں کے قطرے گر رہے تھے. حضور کو ترس آیا, حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ بریرہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے, اگر تمہیں اس رشتے کو باقی رہنے دو تو مناسب ہوگا. اللہ اکبر, حضور کے زمانے کی ایک لونڈی بھی جانتی تھی کہ مجھے کیا حقوق حاصل ہیں, مجھے کیا اختیارات ہیں, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف بھی دیکھیں, ظرف بھی دیکھیں. آپ آقا تھے, صحابہ کے آقا تھے, محبوب تھے, ان کے امام تھے, ان کے پیشوا تھے, ان کے سب سے بڑے محسن تھے, ان کے ہمدرد تھے, غمخوار تھے. لیکن حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش فرما رہے ہیں؟ اور دیکھیے حضور بھی انسانی جذبات کا کتنا خیال کرتے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بریرہ میرا حکم ہے, آپ نے فرمایا نہیں بریرہ یہ میری طرف سے سفارش ہے. تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ سفارش ہے تو میں قبول نہیں کرتی. اندازہ کیجیے, اور حضور کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں پڑی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری سفارش قبول نہیں کرتی تو نہ صحیح. کیا تعلیم دی امت کو, کیا تعلیم دی امت کو کہ اگر تم سفارش کرتے ہو تو اس کو جبر مت سمجھو, اس کو حکم مت سمجھو, سفارش کو سفارش کے درجے ہی میں رہنے دو, اور جس کے ہاں تم نے سفارش کی ہے اسے یہ اختیار دو کہ وہ چاہے تو تمہاری سفارش مان لے اور چاہے تو نہ مانے. ہر ایک کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں, ذاتی مصلحتیں, خاندانی مصلحتیں, کاروباری مصلحتیں, ادارے کی مصلحتیں, ہر طرح کی مصلحتیں ہوتی ہیں. تو بھائی سفارش کر کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری بات ہر صورت میں مان ہی لی جائے, اور اگر کوئی بات میری نہیں مانتا تو میں اس سے تعلقات ختم کر لوں گا.
www.dasquran.com.
تو میں نے دوبارہ ذرا اس مضمون کو دہرا دیا اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ معاشرتی کمزوری اور برائی پائی جاتی ہے, وگرنہ یہ اس آیت کریمہ کا درس تو پہلے ہو چکا تھا. اگلی آیت کریمہ بھی ہماری معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, بڑی اہم آیت ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو, اور رُدُّوهَا یا اسی کو لٹا دو. اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے, فرصت نہیں ہے, تو کم از کم اتنا تو کرو کہ جتنے الفاظ اس کے سلام میں تھے اتنے الفاظ تمہارے جواب میں بھی آ جائے. دیکھیے دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں اور ہر سوسائٹی میں آپس میں ملاقات کے وقت بعض الفاظ دہرائے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کے لیے کہے جاتے ہیں. ہندو نمستے کہتے ہیں, رام رام کہتے ہیں, بعض لوگ آداب کہتے ہیں, اور کوئی گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور ہائے ہائے اور نہ معلوم کیا کچھ الفاظ جو ہیں وہ کہتے ہیں. دنیا کی مختلف قوموں نے ملاقات کے وقت اظہار محبت کے لیے مختلف الفاظ اختیار کر رکھے ہیں. الحمدللہ, سچی بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, میں پورے شرح صدر سے کہتا ہوں, پورے دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور بغیر تعصب کے کہتا ہوں, پورے مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا ایک ایک حکم سارے مذاہب سے ممتاز اور جدا نظر آتا ہے. ایک سلام ہی کو لے لیجئے، ایسے الفاظ کسی مذہب میں نہیں ہیں. آپ نمستے کے معنی ان سے معلوم کر لیجئے، رام رام کے کیا ہے معنی، آداب کیا ہے، اور گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور یہ کیا ہے، اور ہیلو اور ہائے یہ کیا ہے، اور پھر دیکھیں السلام علیکم کتنے مبارک الفاظ ہیں. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اسے دعا دیتا ہے، اور دعا بھی کیسی، سب سے بہترین دعا. یاد رکھیں سب سے بہترین دعا جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے. شر سے کوئی بچ جائے، ایکسیڈنٹ سے بچ جائے، حادثے سے بچ جائے، بیماری سے بچ جائے، دشمن سے بچ جائے، چور ڈاکو سے بچ جائے، حاسدوں سے بچ جائے، شیطانوں سے بچ جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں. بچاؤ سب سے بڑی نعمت ہے. دو ہی طرح کی نعمتیں ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں کوئی نعمت مل جائے. نعمت ملنے سے مصیبت سے بچ جانا یہ بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے کہ مجھے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، دو بیٹے ہیں، تیسرا نہیں ملتا، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ان دو کی حفاظت فرمائے اور ان دو کو نیک بنا دے، اور ان دو کو میں پھلتا پھولتا دیکھ لوں، یہ اس سے بڑی نعمت ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے کاروبار میں اتنی ترقی نہیں ہوتی کہ میں لاکھ کماتا ہوں تو کروڑ کما سکوں، اور دوسری نعمت یہ ہے کہ یہ لاکھ تو محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات آ جائیں کہ میں لاکھ سے بھی محروم ہو جاؤں، میں فقیر اور کنگلا ہو جاؤں. تو بھائیو مصیبت سے بچ جانا، شر سے بچ جانا یہ بڑی نعمت ہے، اور یہ ہم دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو. السلام علیکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بڑی چیز مانگنے کی، سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ عافیت ہے، اور عافیت یہی سلامتی ہے. عافیت کا معنی بھی یہی ہے. تو عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں جو بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، اور سلامتی اور عافیت کا معنی ایک ہی ہے، ملتے جلتے ہیں. اور دیکھیے یہ سلام اللہ کے ہاں اتنا مبارک لفظ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو سلام بھیجا، انبیاء کو بھی سلام بھیجا اللہ نے. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین. اور اللہ کہتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو اللہ بھی سلام کریں گے اور فرشتے بھی سلام کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، تم نے چونکہ صبر کیا تھا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا، تم پر سلامتی. اور جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف. دار السلام کیا ہے؟ جنت. تو اللہ پاک کے ہاں یہ بڑا مبارک کلمہ، چھوٹے بھی یہ کلمہ کہیں، بڑے بھی یہ کلمہ کہیں، لیکن اسلام نے آداب سکھائے ہیں. اسلام آداب کا مذہب ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اسلامی تہذیب کو تھامے رکھو، مغربی تہذیب کی جھوٹی چکا چون سے متاثر نہ ہو جانا. دھوکہ ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. اور اسلامی تہذیب، اسلامی آداب، اسلامی معاشرت کے اندر سکون ہی سکون ہے، مزے ہی مزے ہیں، اللہ کی رضا بھی ہے اور دنیا کی راحتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. تو اسلامی آداب میں سے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور چل کر آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے بڑی جماعت کو سلام کریں، یہ اسلام کے آداب ہیں. البتہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی فسق و فجور میں لگا ہوا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی ننگا ہے باتھ روم وغیرہ میں ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، کوئی درس سن رہے ہیں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے، خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سلام نہ کیا جائے. ہاں اگر دیکھا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ بیٹھے ہیں تو اس طریقے سے سلام کرے کہ سننے والے سن بھی لیں لیکن نمازیوں کی نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو گلا بڑا اچھا دیا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے آ کر سلام کرتے ہیں کہ سب کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے. تو یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اور پھر سلام کے لیے یہ کہا گیا کہ جو تمہیں سلام کرے تو یا تو جواب دو بالمثل، اس نے کہا تھا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دیں وعلیکم السلام، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اس سے بہتر جواب دو. اس نے کہا تھا السلام علیکم، آپ یہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگر اس نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کر دیں. لیکن اگر اس نے اس طریقے سے سلام کیا کہ سارے لفظ خود ہی کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی پخ لگا کر اس سے بھی بڑا سلام کریں. ہاں یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام تو یہ بھی کافی ہے. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ ہمیں ہر عمل کا نمونہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مل جاتا ہے. عیسائیوں کو نہیں ملتا، یہودیوں کو نہیں ملتا، سچی بات ہے. آپ بائبل اٹھا کر دیکھ لیں نہیں ملتا، ان کی مذہبی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی جزئیات، ایسی مثالیں، ایسے عملی نمونے انہیں اپنے انبیاء کی زندگی میں نہیں ملتے، ہمیں ملتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکا، آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمت اللہ. ایک دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکا ورحمت اللہ. حضور نے فرمایا کہ وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے سن لیا تھا پہلوں کا سلام، انہوں نے سن بھی لیا تھا، حضور کا جواب بھی سن لیا، تو دل میں خیال آیا ہوگا میں حضور کی زیادہ دعائیں لیتا ہوں، تو انہوں نے کہا السلام علیکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف یہ کہا وعلیکا بس. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فلاں آیا آپ نے اس کو یہ جواب دیا، اور فلاں آیا اور اس کو یہ جواب دیا، اور میرے سلام کے جواب میں آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا وعلیکا. تو حضور نے فرمایا کہ انک لم تدع لنا شیئا، تم نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا. سلام کے زیادہ سے زیادہ الفاظ تو یہ ہیں، سلام، رحمت اللہ، وبرکاتہ، یہ تین جملے، تین الفاظ، تو تم نے تینوں تو خود کہہ دیے، ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا اپنی امت کو کہ سلام ہر کسی کو کیا کرو، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی. غیروں کا مطلب، اپنوں کا کیا مطلب؟ اپنے گھر والوں کو. غیروں کا مطلب باہر والوں کو، یہ میرا مقصد ہے. غیروں کا مطلب غیر مسلم نہیں ہے، بلکہ اپنوں کا مطلب اپنے گھر والے، اور غیروں کا مطلب باہر والے. سب کو سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس مسلمان کے ساتھ جان پہچان نہیں اس کو بھی سلام کرو. پہلے بھی یہ عرض کیا جا چکا، غالباً ایک درس میں یہ بات ہوئی تھی، بہت سے لوگ اپنے گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، بیوی کو خاص طور پر سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں. ہمارے ہاں یہ مشہور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ شوہر کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہیں. ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی اب عام ہو گیا، لیکن پہلی عورتیں بہت شرماتی تھیں. تو ہمارے استاد سناتے تھے کہ کسی سیدھی سادی خاتون کے شوہر کا نام ہی رحمت اللہ تھا، تو وہ نماز پڑھتی تو کہتی السلام علیکم یا منے کے ابا، تو رحمت اللہ کہتے ہوئے شرماتی تھی، کیسے رحمت اللہ کہوں؟ تو بعض شوہر جو ہیں وہ بیویوں کو سلام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، کیسے سلام کریں؟ سید اعلی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی دیہاتی علاقے میں تقریر کی، بیچ میں سلام کا مضمون بھی آ گیا، انہیں سمجھایا کہ دیکھو بھی سب کو سلام کیا کرو، یہاں تک کہ بیویوں کو بھی سلام کیا کرو. صبح ایک دیہاتی جو جلسے میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اس نے ایک شریک جلسہ سے پوچھا حضرت نے رات کیا بیان فرمایا؟ کہتے خاک بیان فرمایا. کہتے بیویوں کو سلام کیا کرو، ڈوب کر نہ مر جائیں، بیویوں کو سلام کیا کرو، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. تو بعض لوگ اس کو بڑی بے عزتی کی بات سمجھتے، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنی بہترین دعا ہے، اللہ کے بندو سب کو دعا دیتے ہو اور اپنے گھر والوں کو دعا نہیں دیتے، السلام علیکم. پھر میں نے محسوس کیا کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے شرماتی ہیں کہ شوہر نے سلام کیا تو میں جواب دوں، اس میں شرماتی ہیں. تو میں نے بعض جگہ پر اپنے رشتہ داروں میں اس پر بہت اصرار کیا، سلام کیا اور جب تک جواب نہیں مل گیا میں سلام کرتا رہا. میں نے کہا جواب دو، جواب، وعلیکم السلام کہو. تو بعض عورتیں جواب دیتے ہوئے شرماتی ہیں، یہ بھی غلط ہے بھائی. تو اس لیے سب کو سلام کیا جائے. پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام، جن کے ساتھ جان پہچان ہے ان کو بھی سلام کرو اور جن کے ساتھ جان پہچان نہیں ان کو بھی سلام کرو. ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الاسلام وخیرہ اطعام الطعام وان تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا کہ بہترین عمل، اسلام کا بہترین عمل یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک مسلمان کو سلام کرو، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا کہ جان پہچان نہ ہو. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں میری سلام کرنے کی عادت ہے، کثرت کے ساتھ عادت ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کسی مسلمان کو سلام کر دے تو وہ گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا نہیں ہوں، مجھے سلام کیوں کر رہا ہے؟ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ سلام کریں گے تو کوئی غرض ہوگی اور سلام اسے کریں گے جس سے جان پہچان ہوگی. بغیر غرض کے اور بغیر جان پہچان کے سلام کیے نہیں جا سکتا. تو اسلام نے تو یہ سکھایا ہر کسی کو سلام کرو، ہر کسی کو. اور یہ بھی جان لیں کہ سلام میں ابتدا کرنی چاہیے، ابتدا، انتظار نہ کرے. کتنی بڑی بشارت ہے آقا کی زبان سے، فرمایا کہ جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. اللہ نے اس کے لیے تکبر سے براءت لکھ دی، یہ تکبر سے بری ہے جو سلام میں ابتدا کرتا ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا حُجِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا اسی کو لوٹا دو. اور الحمدللہ ہمارے ہاں تو مجمع جو آتا ہے امید تو یہی ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ لوگ سارے کے سارے ٹیلی فون پر بھی سلام ہی کرتے ہوں گے. جو نہیں کرتے ان سے بھی درخواست ہے کہ ہیلو ہائے کو چھوڑیے، السلام علیکم کو اختیار کیجیے. السلام علیکم، السلام علیکم. سلام کے بعد اگر لائن صاف نہیں ہے، یہ جواب نہیں آ رہا، تو پھر ہیلو ہیلو کہا جا سکتا ہے، لیکن ابتدا ہی اس سے ہیلو، یہ غلط، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. قدم قدم پر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے. الحمدللہ ہمیں تو ایسا طریقہ سکھایا گیا اور ایسی معاشرت دی گئی ہے، ایسی زبان دی گئی، ایسی شکل و صورت دی گئی کہ دنیا کے اگر کسی ایسے خطے میں دو عملی مسلمان چلے جائیں، دو عملی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، بے عمل مسلمانوں کی نہیں، دو عملی مسلمان چلے جائیں دنیا کے کسی ایسے خطے میں جہاں سارے کافر رہتے ہوں، 100% کافر رہتے ہوں، اور دو مسلمان چلے جائیں، تو ہمیں اسلام نے ایسے سبق سکھائے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں. شکل و صورت سے، سلام اور کلام سے، انداز زندگی سے ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ ہم مذہب بھائی ہیں. تو ٹیلی فون پر بھی سلام ہی سے آغاز کیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے, ہر چیز کا حساب کرنے والا. سلام کا جواب دینے کا حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. ایک بات یہ بھی بتا دوں, سلام میں ابتدا کرنا یہ سنت ہے اور پھر جواب دینا یہ ضروری ہے, واجب ہے. ہمارے ہاں ایک پہیلی بیان کرتے ہیں, فقہ کی کتاب میں بعض اوقات پہیلیاں بھی ہوتی ہیں. میں نے بھی ایک جگہ کچھ پہیلیاں جمع کی ہیں اپنی ایک کتاب میں ایسی طالب علموں کے لیے. تو ان میں سے ایک پہیلی یہ ہے کہ بتائیے کون سی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہوتا ہے, کون سی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے. تو سلام میں ابتدا کرنا یہ سنت ہے لیکن اس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ سلام اور پھر سلام کا جواب دینے کی تاکید کے لیے فرمایا, تاکید کے لیے فرمایا دیکھو تمہیں اس نے سلام کیا, تم پر لازم ہے کہ تم اس کے سلام کا جواب دو. اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے, اس کا بھی حساب کرے گا. ایک اور حدیث سن لیں, ابو داؤد میں ہے سلام ہی کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. ہائے اللہ, پتہ نہیں یہ حدیثیں, ان حدیثوں کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے, پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو واقعی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ہاں شمار ہوتے ہوں گے, اور پتہ نہیں کون ہیں جو شمار نہیں ہوتے ہوں گے. فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ, اور تم اللہ کے ہاں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اندازہ کیجئے آج تو مسلمان کے ٹینک مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, مسلمان کی توپیں مسلمان کے خلاف, مسلمان کی گولیاں مسلمان کے خلاف, مسلمان کے خنجر مسلمان کے خلاف, مسلمان کی دولت, مسلمان کا پٹرول سونا چاندی مسلمان کے خلاف, مسلمان کا ذہن مسلمان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, اور مومن نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور اس کے بعد فرمایا افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تم کو ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر اس پر عمل کرو تو تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ گے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپس میں سلام کو عام کر دو, سلام کو عام کرو, ہر کسی کو, ہر مسلمان کو سلام کرو, ہر کسی کو سلام کیا جائے. تو السلام علیکم, السلام علیکم کی مبارک اور پیاری آواز ہر طرف سنائی دے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. ہر کسی کی بات میں شک ہو سکتا ہے اور جھوٹ کی آمیزش ہو سکتی ہے اور خلاف واقعہ ہو سکتی ہے, لیکن میرے اللہ کی کوئی بات بھی خلاف واقعہ نہیں ہے اور کسی بات میں شک اور جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین, یہاں منافقوں کا ذکر ہے میرے بھائیو, بات سمجھا بھی چکا ہوں. درس میں آنے والے سمجھتے ہیں قرآن کے مضامین بدلتے رہتے ہیں, ایک مضمون کے بعد دوسرا مضمون. اب منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پہلے بھی منافقین کے بارے میں بات ہو چکی. ابتدا میں اس سبق کو یاد کر لیجئے کہ منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے اعتقادی منافق اور دوسرا ہے عملی منافق. اعتقادی منافق تو یہ ہے کہ دل میں کافر اور زبان سے مسلمان، یہ ہے اندر سے کافر اور باہر سے مسلمان، یہ ہے منافق. اور عملی منافق کہے کہ دل میں بھی ایمان ہے اور ظاہر میں بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر منافقوں والی خصلتیں پائی جاتی ہیں. منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. منافق خیانت کرتے ہیں، یہ بھی خیانت کرتے ہیں. منافق وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ بھی وعدہ خلافی کرتے ہیں. منافقوں والی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اعتقادی منافق تو عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آج نہیں ہے. بلکہ آج تو ایک عجیب و غریب قسم نکلی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ اندر سے مسلمان ہوتے ہیں لیکن باہر سے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسلمان نہ سمجھے. یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، اندر سے مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بظاہر ایسے رہتے ہیں کہ کوئی ان کو مسلمان نہ سمجھے. اللہ اکبر. یہ احساس کمتری کی وجہ سے، کہ غیر ہمیں اپنے جیسا سمجھے. سب سے خطرناک گروہ وہ منافقوں کا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ مذمت جو بیان کی ہے وہ منافقوں کی بیان کی ہے. اور تاریخ اسلامی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو کل بھی سب سے زیادہ نقصان منافقوں نے پہنچایا، اور آج بھی سب سے زیادہ مسلمانوں اور عالم اسلام کو نقصان پہنچانے میں منافق پیش پیش ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن گئے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ یہاں منافقوں کے کسی خاص گروہ کا ذکر ہے، خاص جماعت کا. اور مفسرین نے تین اقوال لکھے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ منافقوں کے اس گروہ کا یہاں پر تذکرہ ہے جو غزوہ احد کے موقع پر حضور کو چھوڑ کر عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس آ گیا تھا. جو 300 کے قریب منافق واپس آ گئے تھے مسلمانوں کو چھوڑ کر، تو ان کا ذکر ہے یہاں پر. دوسرا قول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، بظاہر ایمان قبول کیا، اندر سے منافق تھے، کافر تھے، بیمار ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کی چراگاہ میں بھیج دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو. لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اونٹوں کا پیشاب پینا یہ جائز ہے یا کہ نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے بحث کرنے کا. مختصر سا جواب یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کی بات ہوگی جبکہ ابھی کوئی حلت اور حرمت کا حکم اس بارے میں نازل نہیں ہوا تھا. ایک جواب دیا، ورنہ بہت لمبی بحث ہے. جو ہمارے طالب علم بھائی آتے ہیں درس میں وہ جانتے ہیں اس بارے میں کافی لمبی بحث ہے. ان کو وہاں بھیج دیا اونٹوں کی چراگاہ میں. چونکہ یہ اندر سے کافر تھے، جب یہ صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے یہ کیا، اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر دیا، اور بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور اونٹوں کو ہنکا کر لے گئے، پھر پکڑے گئے. تو ان منافقوں کا ذکر ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ان منافقوں کا ذکر ہے جو پہلے ایمان قبول کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، پھر بہانہ کر کے مدینہ سے مکہ واپس گئے مال تجارت لے کر، اور پھر واپس نہیں آئے، ان کا ذکر ہے.
www.dasquran.com.
اللہ نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، ان منافقوں کے بارے میں. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کی کرتوتوں کے سبب ان کو الٹا پھیر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم ان کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، ان کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے. ودو لو تکفرون کما کفرو، اللہ فرماتے ہیں وہ خود تو کیا مومن بنیں گے، یہ منافق چاہتے ہیں کہ تم بھی منافق بن جاؤ، تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ. ودو لو تکفرون کما کفرو، یہ لوگ تو دل سے چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، کما کفرو جیسے انہوں نے کفر کیا. فتکونون سواء، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، اللہ فرماتے ان منافقوں میں سے کسی کو دوست نہ بنانا. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں اس وقت تک ان کو دوست نہ بنانا. یہاں اختصار کے ساتھ سن لیں، ہجرت کی کئی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ہجرت کی پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو مکہ سے مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست اور حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہجرت کی، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی. اور یہ ہجرت اس وقت فرض تھی، جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو مسلمان شمار نہیں کیا جاتا تھا. ہاں جو عاجز ہو اس کا معاملہ الگ، لیکن جو قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود ہجرت نہ کرتا تو اس کو مسلمان شمار نہیں کرتے تھے. ہجرت کی دوسری قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات اور جہاد میں شرکت کے لیے جانا، یہ بھی ہجرت ہے. اصل میں ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا، ہجرت کا لفظی معنی وہ ترک ہے. تو ترک وطن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ترک خاندان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ترک معاصی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہجرت کی دوسری قسم یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر غزوات میں شرکت کے لیے جانا. اور میرے بھائیو، ہجرت کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان سارے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا بل مہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. ایک شخص وطن تو چھوڑتے لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کے ہاں اس کی ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ ہجرت آج ہم بھی کر سکتے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے والی ہجرت. اور ہجرت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ جو لوگ معاصی اور گناہوں میں مبتلا ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کی جائے. ایک تو ہے کہ بعض اہل معاصی کے ساتھ تعلق رکھنا تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، یہ تو جائز ہے، لیکن ویسے ان کے ساتھ دوستی رکھنا جبکہ خطرہ ہو کہ وہ اس کو بھی ان گناہوں میں مبتلا نہ کر دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ہجرت کی چار قسمیں علماء نے بیان کی ہے. ایک پانچویں قسم بھی سن لیں، ذہن میں خیال آیا، ایک پانچویں قسم ہجرت کی. چونکہ ہجرت کا اصل معنی تو میں نے بتایا کہ چھوڑنا، آج کل لوگ ہجرت کرتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں اور ملازمت کے لیے مغربی ممالک میں جاتے ہیں، کافروں کے ملک میں جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے. ترک وطن میں تو یہ بھی آ گیا. تو جان لیجئے کہ یہ مغربی ممالک میں جانا جائز تو ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے جانا جائز ہے جو وہاں جا کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. ایمان کی حفاظت مقدم ہے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جس کا ایمان وہاں جا کر خطرے میں پڑ جائے، تو ایسے شخص کے لیے کسی کافر ملک میں رہنا جائز نہیں ہے جس کا وہاں جا کر ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیسہ تو ملتا ہے، ملازمت مل جاتی ہے، ڈالر خوب کمائے جاتے ہیں، کاروبار چل پڑتے، لیکن بعض لوگ وہاں جا کر، بعض کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، ناراض نہ ہو جانا، سب کی بات نہیں کر رہا، بعض کی بات کر رہا ہوں، بعض ایسے بھی ہیں کہ وہاں جا کر ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نسلیں ایمان سے محروم ہو جاتی ہیں، حیا سے محروم ہو جاتی ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم اخبارات وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں. بعض لوگ گئے اور خیال تو یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھیں گے، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے شادیاں غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ کر لی، لیکن جب اولادیں ہوئیں تو اولادیں ایمان سے محروم، اولادیں دین کی دشمن، اولادیں ایمان سے بیزار، وہ مذہب کا نام سننا گوارا نہیں کرتی، اب پریشان ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، فرمانے لگے کہ لوگوں کی نظر میں ایمان کتنی بے وقعت چیز بن گیا، ایمان کتنی ہلکی چیز بن گیا، کتنی ہلکی چیز اور کتنی بے وقعت چیز. فرمانے لگے کہ ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ بیٹا چلا گیا تھا امریکہ اور پھر اس کی ترقیوں کے بارے میں سنانا شروع کر دیا کہ وہاں جا کر یوں کمایا اور ایسا پیسہ اور ایسی گاڑی اور ماہانہ اتنی آمدن، بڑے اس کے کارنامے سنائے دنیاوی اعتبار سے، اور آخر میں کہنے لگے باقی تو سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا ہے. ہاں تھوڑا سا بے ایمان ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، بس یہ تھوڑا سا ہوا ہے، باقی بالکل ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے ان کی یہ بات سن کر وہ قصہ یاد آیا کہ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا، لیکن اسے اس کے فوت ہونے کا یقین نہیں آتا تھا، تو مختلف ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جاتا تھا کہ دیکھو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ مر گیا. اور ایک حکیم صاحب سمجھدار تھے، ان سے اس نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے حکیم صاحب، اس کا چہرہ بھی ویسے ہی ہے، ٹانگیں بھی ویسے ہی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، جسم تو ویسے ہی ہے، آپ کیسے کہتے مر گیا؟ تو حکیم صاحب نے کہا ہاں سب کچھ ویسے ہی ہے، لیکن ایک ذرا سی جان نکل گئی ہے، ذرا سی جان نکل گئی، باقی ویسے ہی ہے. تو فرماتے کہ مجھے ان کی یہ بات سن کر یاد آیا کہ کہہ رہے ہیں باقی سب ٹھیک ہے، بس دین سے دور ہو گیا ہے، بے ایمان سا ہو گیا ہے، گویا کہ ان کی نظر میں ایمان کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، بعض صورتوں میں مغربی ممالک میں جانا جائز ہے، جانے کی اجازت ہے، لیکن ایمان کا تحفظ مقدم ہے، ایمان کا تحفظ مقدم ہے. کم از کم ایمان کے بارے میں کچھ سیکھے، قرآن کے بارے میں سیکھے، دین کے بارے میں سیکھے، ایسا نہ ہو کہ وہاں وہ اسے کفر کی دعوت دیں، ایسا بن کر جائے کہ یہ دوسروں کو ایمان کی دعوت دے، ایسا بن کر جائے، تب ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے. ایک دفعہ چین سے ایک پاکستانی مسلمان کا فون آیا، تو اس نے کہا کہ یہاں میں جس کالج یونیورسٹی میں یا کسی ادارے میں ہوں، تو وہاں ایک خاتون جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، وہ خاتون اب مجھے یہ کہتی ہے کہ تم مجھے ایمان سکھاؤ، دین سکھاؤ. تو وہ پاکستانی مسلمان کہتے ہیں مجھے کہہ رہا ہے مولوی صاحب میں اس کو کیسے دین اور ایمان سکھاؤں، مجھے تو خود ہی پتہ نہیں کہ دین کیا ہے. یقین جانے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اے اللہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن جو عظیم نعمت، ایمان کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت ہمارے پاس ہے، ہمارا نوجوان کافروں کو دینے کے قابل نہیں ہے. اس کو خود ہی پتہ نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو کیا ایمان اور دین کی تعلیم دے گا. بہرحال فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں. فان تولوا فخذوہم، اگر یہ اعراض کریں ان کو پکڑو. وقتلوہم حیث وجدتموہم، انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو بھی دوست اور مددگار نہ بناؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اللہ پاک کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہم سب قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سب گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما۔ یا رحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما، ہمارے بیماروں کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ، ہماری نسلوں کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ، ایمان کی قدر و قیمت اور عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ، عالم اسلام کو اور پاکستان کو اچھی قیادت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے، یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsquran.com